نمبر ایک، اول یہ عذر ہے کہ بعض راوی اس حدیث کے ثقات میں سے نہیں ہیں، اس کا یہ جواب ہے کہ اگر در حقیقت بعض راوی مرتبہ اعتبار سے گرے ہوئے تھے تو یہ اعتراض دار قطنی پر ہوگا کہ اس نے ایسی حدیث کو لکھ کر مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیا، یعنی یہ حدیث اگر قابل اعتبار نہیں تھی تو دار قطنی نے اپنی صحیح میں کیوں اس کو درج کیا، حالانکہ وہ اس مرتبے کا آدمی ہے جو صحیح بخاری پر بھی تعاقب کرتا ہے اور اس کی تنقید میں کسی کو کلام نہیں، اور اس کی تالیف کو ہزار سال سے زیادہ گزر گیا مگر اب تک کسی عالم نے اس حدیث کو زیر بحث لا کر اس کو موضوع قرار نہیں دیا، نہ یہ کہا کہ اس کے ثبوت کی تائید میں کسی دوسرے طریق سے مدد نہیں ملی، بلکہ اس وقت سے جو یہ کتاب ممالک اسلامیہ میں شائع ہوئی تمام علماء و فضلاء متقدمین و متاخرین میں سے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے، بھلا اگر کسی نے اکابر محدثین میں سے اس حدیث کو موضوع ٹھہرایا ہے تو ان میں سے کسی محدث کا فعل یا قول پیش تو کرو جس نے لکھا ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اگر کسی جلیل الشان محدث کی کتاب سے اس حدیث کا موضوع ہونا ثابت کر سکو تو ہم فی الفور 100 روپیہ بطور انعام تمہاری نظر کریں گے، جس جگہ چاہو امانتاً پہلے جمع کرا لو، ورنہ خدا سے ڈرو جو میرے بوز کے لیے صحیح حدیثوں کو جو علماء ربانی نے لکھی ہیں موضوع ٹھہراتے ہو، حالانکہ امام بخاری نے تو بعض روافض اور خارج سے بھی روایت لی ہے، ان تمام حدیثوں کو کیوں صحیح جانتے ہو؟ غرض ناظرین کے لیے یہ فیصلہ کھلا کھلا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کو موضوع قرار دیتا ہے تو وہ اکابر محدثین کی شہادت سے ثبوت پیش کرے، ہم حتمی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو 100 روپیہ بطور انعام دے دیں گے، خواہ یہ روپیہ بھی مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کے پاس اپنی تسلی کے لیے بشرائط مذکورہ بالا جمع کرا لو، اور اگر یہ حدیث موضوع نہیں اور افتراء کی تہمت سے اس کا دامن پاک ہے تو تقوی اور ایمانداری کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ اس کو قبول کر لو، محدثین کا ہرگز یہ قاعدہ نہیں ہے کہ کسی راوی کی نسبت ادنا جرا سے ہی فی الفور حدیث کو موضوع قرار دیا جائے، بھلا جن حدیثوں کی روح سے مہدی خونی کو مانا جاتا ہے وہ کس مرتبے کی ہیں؟ آیا ان کے تمام راوی جرا سے خالی ہیں؟ بلکہ جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے، تمام اہل حدیث جانتے ہیں کہ مہدی کی حدیثوں میں سے ایک حدیث بھی جرا سے خالی نہیں، پھر ان مہدی کی حدیثوں کو ایسا قبول کر لینا کہ گویا ان کا انکار کفر ہے، حالانکہ وہ سب کی سب جرا سے بھری ہوئی ہیں، اور ایک ایسی حدیث سے انکار کرنا جو اور طریقوں سے بھی ثابت ہے اور جو خود قرآن آیت جمعہ الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 میں اس کے مضمون کا مصدق ہے، کیا یہی ایمانداری ہے؟ حدیثوں کے جمع کرنے والے ہر ایک جرا سے حدیث کو نہیں پھینک دیتے تھے، ورنہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ اس التزام سے تمام اخبار و آثار کو اکٹھا کر سکتے، یہ باتیں سب کو معلوم ہیں مگر اب بخل جوش مار رہا ہے، ماں سوا اس کے جبکہ مضمون اس حدیث کا جو غیب کی خبر پر مشتمل ہے پورا ہو گیا تو بموجب آیت کریمہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سورہ جن آیت 27 قطعی اور یقینی طور پر ماننا پڑا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کا راوی بھی عظیم الشان ائمہ میں سے ہے، یعنی امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ تو اب بعد شہادت قرآن شریف کے جو آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا سے اس حدیث کے من جانب رسول ہونے پر مل گئی ہے، پھر بھی اس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھنا، کیا یہ دیانت کا طریق ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کے نزدیک اس اعلیٰ درجے کی پیش گوئی پر بجز خدا کے رسولوں کے کوئی اور بھی قادر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ قرآنی شہادت کی روح سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ نوٹ، یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی گواہی صحت حدیث کسوف خسوف کی نسبت صرف ایک گواہی نہیں ہے بلکہ دو گواہیاں ہیں، ایک تو یہ آیت کہ وجومی الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 جو پیشگوئی کے طور پر بتلا رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو مہدی آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہے چاند اور سورج کا ایک ہی مہینے میں گرہن ہوگا، دوسری گواہی اس حدیث کی صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول میں ہے کیونکہ یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کا رسولوں پر حصر کرتی ہے، جس سے بھی ضرورت متعین ہوتا ہے کہ انا لمہدینا کی حدیث بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منہ. اور اگر آپ لوگوں کے نزدیک ایسی پیش گوئی پر کوئی دوسرا بھی قادر ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کی نظیر پیش کریں، جس سے ثابت ہو کہ کسی مفتری یا رسول کے سوا کسی اور نے کبھی یہ پیش گوئی کی ہو کہ ایک زمانہ آتا ہے جس میں فلاں مہینے میں چاند اور سورج کا خسوف خسوف ہوگا اور فلاں فلاں تاریخوں میں ہوگا، اور یہ نشان کسی مامور من اللہ کی تصدیق کے لیے ہوگا جس کی تکذیب کی گئی ہوگی، اور اس صورت کا نشان اول سے آخر تک کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا ہوگا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ہرگز اس کی نظیر پیش نہیں کر سکیں گے. درحقیقت آدم سے لے کر اس وقت تک کبھی اس قسم کی پیش گوئی کسی نے نہیں کی، اور یہ پیش گوئی چار پہلو رکھتی ہے. نمبر ایک، یعنی چاند کا گرہن اس کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات میں ہونا. نمبر دو، سورج کا گرہن اس کے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہونا. نمبر تین، تیسرے یہ کہ رمضان کا مہینہ ہونا. چوتھے، مدعی کا موجود ہونا جس کی تکذیب کی گئی ہو. پس اگر اس پیش گوئی کی عظمت کا انکار ہے تو دنیا کی تاریخ میں سے اس کی نظیر پیش کرو، اور جب تک نظیر نہ مل سکے تب تک یہ پیش گوئی ان تمام پیش گوئیوں سے اول درجے پر ہے جن کی نسبت آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا سورہ جن آیت 27 کا مضمون صادق آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نظیر نہیں. پھر جبکہ ایک حدیث دوسری حدیث سے قوت پا کر پایہ یقین کو پہنچ جاتی ہے، تو جس حدیث نے خدا تعالیٰ کے کلام سے قوت پائی ہے اس کی نسبت یہ زبان پر لانا کہ وہ موضوع اور مردود ہے انہی لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اگرچہ بباعث کثرت اور کمال شہرت کے اس حدیث کا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع نہیں کیا گیا اور نہ اس کی ضرورت سمجھی گئی، مگر خدا نے اپنی دو گواہیوں سے یعنی آیت فلا یظہر اور آیت وجومی الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 سے خود اس حدیث کو مرفوع متصل بنا دیا. سو بلا شبہ قرآنی شہادت سے اب یہ حدیث مرفوع متصل ہے، کیونکہ قرآن ایسی تمام پیش گوئیوں کا جو کمال صفائی سے پوری ہو جائیں اس تہمت سے تبریہ کرتا ہے کہ بجز خدا کے رسول کے کوئی اور شخص ان کا بیان کرنے والا ہے. نعوذ باللہ، یہ خدا کے کلام کی تکذیب ہے کہ وہ تو صاف لفظوں میں بیان فرماوے کہ میں صریح اور صاف پیش گوئیوں کے کہنے پر بجز اپنے رسول کے کسی کو قدرت نہیں دیتا، لیکن اس کے برخلاف کوئی اور یہ دعویٰ کرے کہ ایسی پیش گوئیاں کوئی اور بھی کر سکتا ہے جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی. اور اس طریق سے آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا سورہ جن آیت 27 کی تکذیب کر دیوے، غرض جب کہ ان تمام طریقوں سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی اور نیز اس کی پیش گوئی اپنے پورے پیرائے میں وقوع میں بھی آ گئی، تو اے خدا سے ڈرنے والو، اب مجھے کہنے دو کہ ایسی حدیث سے انکار کرنا جو 1100 برس سے علماء اور خواص اور عوام میں شائع ہو رہی ہے اور امام محمد باقر اس کے راوی ہیں، اور 1300 برس سے یعنی ابتدا سے آج تک کسی نے اس کو موضوع قرار نہیں دیا، اور نہ دارقطنی نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن آیت جمع الشمس والقمر سورہ قیامہ آیت 10 میں اس کا مصداق ہے، یعنی اسی گرہن سورج اور چاند کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے. اور نیز قرآن صاف اور صریح لفظوں میں فرماتا ہے کہ کسی پیش گوئی پر جو صاف اور صریح اور فوق العادت طور پر پوری ہو گئی ہو بجز خدا کے رسول کے اور کوئی شخص قادر نہیں ہو سکتا. ایسا انکار جو انادن کیا جائے ہرگز کسی ایماندار کا کام نہیں. دوسرا اعتراض مخالفین کا یہ ہے کہ یہ پیش گوئی اپنے الفاظ کے مفہوم کے مطابق پوری نہیں ہوئی، کیونکہ چاند کا گرہن رمضان کی پہلی رات میں نہیں ہوا بلکہ 13ویں رات میں ہوا، اور نیز سورج کا گرہن رمضان کی 15ویں تاریخ نہیں ہوا بلکہ 28 تاریخ کو ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہن کے لیے کوئی نیا قاعدہ اپنی طرف سے نہیں تراشا، بلکہ اسی قانون قدرت کے اندر اندر گرہن کی تاریخوں سے خبر دی ہے جو خدا نے ابتدا سے سورج اور چاند کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ سورج کا کسوف اس کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا اور قمر کا خسوف اس کی پہلی رات میں ہوگا، یعنی ان تین راتوں میں سے جو خدا نے قمر کے گرہن کے لیے مقرر فرمائی ہیں، پہلی رات میں خسوف ہوگا، سو ایسا ہی وقوع میں آیا، کیونکہ چاند کی تیرہویں رات میں جو قمر کی خسوفی راتوں میں سے پہلی رات ہے، خسوف واقع ہو گیا اور حدیث کے مطابق واقع ہوا۔ ورنہ مہینے کی پہلی رات میں قمر کا گرہن ہونا ایسا ہی بدی ہی محال ہے جس میں کسی کو کلام نہیں۔ وجہ یہ کہ عرب کی زبان میں چاند کو اسی حالت میں قمر کہہ سکتے ہیں جبکہ چاند تین دن سے زیادہ کا ہو، اور تین دن تک اس کا نام ہلال ہے نہ قمر، اور بعض کے نزدیک سات دن تک ہلال ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ قمر کے لفظ میں لسان العرب وغیرہ میں یہ عبارت ہے، ہوا باد ثلاث لیال الى آخر الشہر، یعنی چاند کا قمر کے لفظ پر اطلاق تین رات کے بعد ہوتا ہے۔ نوٹ میں ہے کہ ایڈیشن اول میں صاحب کاتب ہے، درست عبارت یوں ہوگی، چاند پر قمر کے لفظ کا اطلاق تین رات کے بعد ہوتا ہے۔ ناشر، پھر جب کہ پہلی رات میں جو چاند نکلتا ہے وہ قمر نہیں ہے، اور نہ قمر کی وجہ تسمیہ یعنی شدت سپیدی اور روشنی اس میں موجود ہے، تو پھر کیوں کر یہ معنی صحیح ہوں گے کہ پہلی رات میں قمر کو گرہن لگے گا؟ یہ تو ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں جوان عورت پہلی رات میں ہی حاملہ ہو جائے گی، اور اس پر کوئی مولوی صاحب ضد کر کے یہ معنی بتلاویں کہ پہلی رات سے مراد وہ رات ہے جس رات وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، تو کیا یہ معنی صحیح ہوں گے؟ اور کیا ان کی خدمت میں کوئی عرض نہیں کرے گا کہ حضرت پہلی رات میں تو وہ جوان عورت نہیں کہلاتی بلکہ اس کو صبیہ یا بچہ کہیں گے، پھر اس کی طرف حمل منسوب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس جگہ ہر ایک عقل مند یہی سمجھے گا کہ پہلی رات سے مراد زفاف کی رات ہے، جبکہ اول دفعہ ہی کوئی عورت اپنے خاوند کے پاس جائے۔ اب بتلاؤ کہ اس فکرے میں اگر کوئی اس طرح کے معنی کرے تو کیا وہ معنی آپ کے نزدیک صحیح ہیں؟ اس بنیاد پر کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور کیا آپ ایسا خیال کر لیں گے کہ وہ جوان عورت پیدا ہوتے ہی اپنی پیدائش کی پہلی رات میں ہی حاملہ ہو جائے گی؟ اے حضرات، خدا سے ڈرو، جبکہ حدیث میں قمر کا لفظ موجود ہے، اور بالاتفاق قمر اس کو کہتے ہیں جو تین دن کے بعد یا سات دن کے بعد کا چاند ہوتا ہے، تو اب ہلال کو کیوں کر قمر کہا جائے؟ ظلم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جبکہ قمر کے گرہن کے لیے تین راتیں خدا کے قانون قدرت میں موجود ہیں، اور پہلی رات چاند کے خسوف کی تین راتوں میں سے مہینے کی تیرہویں رات ہے، اور ایسا ہی سورج کے گرہن کے لیے خدا کے قانون قدرت میں تین دن ہیں، اور بیچ کا دن سورج کے خسوف کے دنوں میں سے مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ ہے، تو یہ معنی کیسے صاف اور سیدھے اور سریع الفہم اور قانون قدرت پر مبنی ہیں کہ مہدی کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی کہ چاند کو اپنے گرہن کی مقررہ راتوں میں سے جو اس کے لیے خدا نے ابتدا سے مقرر کر رکھی ہیں پہلی رات میں گرہن لگ جائے گا، یعنی مہینے کی تیرہویں رات جو گرہن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات ہے، ایسا ہی سورج کو اپنے گرہن کے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں گرہن لگے گا، یعنی مہینے کی اٹھائیسویں تاریخ کو، جو سورج کے گرہن کا ہمیشہ بیچ کا دن ہے، کیونکہ خدا کے قانون قدرت کے روح سے ہمیشہ چاند کا گرہن تین راتوں میں سے کسی رات میں ہوتا ہے، یعنی تیرہ، چودہ، پندرہ۔ ایسا ہی سورج کا گرہن اس کے تین مقررہ دنوں میں سے کبھی باہر نہیں جاتا، یعنی مہینے کا ستائیس، اٹھائیس اور انتیس۔ بس چاند کے گرہن کا پہلا دن ہمیشہ تیرہویں تاریخ سمجھا جاتا ہے، اور سورج کے گرہن کا بیج کا دن ہمیشہ مہینے کی اٹھائیس تاریخ عقل مند جانتا ہے۔ اب ایسی صاف پیش گوئی میں بحث کرنا اور یہ کہنا کہ قمر کا گرہن مہینے کی پہلی رات میں ہونا چاہیے تھا، یعنی جب کہ کنارہ آسمان پر ہلال نمودار ہوتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے؟ کہاں ہیں رونے والے جو اس قسم کی عقلوں کو رویں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پہلی تاریخ کا چاند جس کو ہلال کہتے ہیں وہ تو خود ہی مشکل سے نظر آتا ہے، اسی وجہ سے ہمیشہ عیدوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ بس اس غریب بیچارے کا گرہن کیا ہوگا؟ کیا پدی، کیا پدی کا شوربہ۔ نوٹ، یاد رہے کہ کسی حدیث کی سچائی پر اس سے زیادہ کوئی یقینی اور قطعی گواہی نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث اگر کسی پیش گوئی پر مشتمل ہے تو وہ پیش گوئی صفائی سے پوری ہو جائے، کیونکہ اور سب طریق اس بات صحت حدیث کے ظنی ہیں، مگر یہ حدیث کا ایک چمکتا ہوا زیور ہے کہ اس کی سچائی کی روشنی پیش گوئی کے پورے ہونے سے ظاہر ہو جائے، کیونکہ کسی حدیث کی پیش گوئی کا پورا ہو جانا اس حدیث کو مرتبہ ظن سے یقین کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی حدیث کے ہم رتبہ اور یقینی مرتبہ میں ہم پلہ کوئی حدیث نہیں ہو سکتی، گو بخاری کی ہو یا مسلم کی، اور ایسی حدیث کے سلسلہ اسناد میں گو بفرض محال ہزار کذاب اور مفتری ہو، اس کی قوت صحت اور مرتبہ یقین کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وسائل محسوسہ مشہودہ بدیہہ سے اس کی صحت کھل جاتی ہے، اور ایسی کتاب کا یہ امر فخر ہو جاتا ہے اور اس کی صحت پر ایک دلیل قائم ہو جاتی ہے جس میں ایسی حدیث ہو، اسدار قطنی کا فخر ہے جس کی حدیث ایسی صفائی سے پوری ہو گئی۔ منہ ہو